التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیونکہ منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اور انسان کیا کرتا اور کیا نہیں، اللہ کی تسبیح اور ذکر کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے. اگر کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا اور نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. یعنی ساری قوموں کا ایک ہی مسئلہ رہا کہ پیغمبر انسانوں میں سے کیوں ہیں، حالانکہ صرف ایک بہانہ تھا نہ ماننے کا. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اس کتاب پر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. یوم الجمع سے مراد قیامت کا دن ہے، جب سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. اول سے آخر جتنے بھی دنیا میں انسان آئے بیک وقت ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون پیچھے رہ گیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی. یہ مومن کا عقیدہ ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، یعنی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ یا اللہ پر اعتماد نہیں ختم ہونا چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت میں تکلیف میں ہوں تو اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے اور پھر وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اصل دیکھا جائے تو انسان کا اپنی ذات کے بعد اپنے خاندان اور اپنے بچوں اور سپاؤزز کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک محبت کا، وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہاں آ کر انسان بہت دفعہ اچھے برے کا فرق بھول جاتا ہے، ان کے لیے غلط کام بھی کر لیتا ہے اور ان کے معاملے میں بہت سی رعایتیں کر کے ناانصافیاں بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ الولد مجبنۃ مبخلۃ، کہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے. انسان اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، صرف ان کی خیر خائی اور ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہوئے، یا بعض اوقات ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، یا اس پریشانی میں ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو یہ سب امتحان ہے، اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو. یعنی اولاد کے معاملے میں، سپاؤزز کے معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ صدقہ خیرات سے کرو. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی بخل سے کام نہیں لو. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا تلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی ایسے وقت میں طلاق دو جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، اور طلاق دینے کے وقت سے پھر عدت کو کاؤنٹ کرو، باقاعدہ اس کا حساب رکھو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، اس میں ساری کیلکولیشن صحیح طور پر ہوگی. زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ یہ گھر بنا رہے کسی طرح، یہ نہ ٹوٹے. تو اگر عورت فوراً نکل جائے گی تو پھر جب آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر انسان جب ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی پھر. تو اس لیے کہا کہ انہیں گھروں سے نہ نکالو، پاس ہی رکھو، ان کا نان نفقہ بھی اٹھاؤ جب تک کہ معاملہ بالکل اختتام کو نہ پہنچ جائے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں یہ، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرے گا. یعنی عورت کو کمزور پا کر اسے ذلیل نہ کرو، اسے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی نہ دو، یا بلا وجہ طلاق دے کر اسے گھر سے مت کک آؤٹ کرو. اگر تم نے کسی طرح بھی ظلم کیا تو اللہ پکڑنے والا ہے. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، کیونکہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، دل ایک طرح نہیں ہوتا، کبھی کسی پہ غصہ آ جاتا ہے اور کبھی محبت بھی ہوتی ہے اس سے، کیونکہ دل تو الٹ پلٹ ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے صرف غصے کی حالت میں یا ناراضگی کی حالت میں لیا ہوا کوئی ایکشن ایسا نہ ہو کہ جس پر تم آخر میں بہت پچھتاؤ. اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دو اور انتظار کرو، اور اس دوران بھی حسن سلوک جاری رکھو. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پہ پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. دونوں صورتوں میں معروف، دونوں صورتوں میں نیکی کا رویہ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں. اور اے گواہ بننے والوں، ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یعنی انسانی زندگی میں اختلاف ہو جاتا ہے، دل دور ہو جاتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں بھی احسان کی روش ضروری ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. یہ ہے تقوی کا فائدہ. انسانوں کے ساتھ انسان کے تعلقات صرف اس بنا پہ ٹھیک رہ سکتے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، ورنہ انسان اگر مقابلے پہ آ جائے اور دوسرے کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اور خدا کا خوف نہ ہو، تو پھر کبھی حدوں تک نہیں رکے گا، حدیں پار کر جائے گا اور خود اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے حالات درست کر دے گا، اس کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے اس کو رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تقدیر پر ایمان رکھیں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی ویسے تو عدت کی مدت 3 طہر ہے، لیکن اگر کسی عورت کو پیریڈز ہی نہ ہو تو اس صورت میں 3 مہینے، اور یہی حکم ہے ان کا جنہیں ابھی حیض نہ آئے، چھوٹی بچیاں، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے ایک دن میں ہو جائے چاہے ایک مہینے میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے. تقوی زندگی کی مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا. یہ تقوی کا ایک اور فائدہ بتایا گیا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اجر عظیم ہو جائے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو. اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا مسئلہ، اللہ سے ڈرنے کی بات، طلاق کی بات، قانونی حکم، پھر اللہ کا تقوی، کیونکہ یہ معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے جب تک خدا کا خوف نہ ہو. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. یعنی ایسا تنگ نہ کرو کہ وہ خود ہی نکل جائیں. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے کی مدت ہو. یعنی اتنے لمبے عرصے تک پھر ان کا نان نفقہ دینا ہوگا، بھلے تم ان کو طلاق دے کے الگ کرو. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، یعنی نیگوشیٹ کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. یعنی جھگڑے فساد سے بچنے کی حت الوسع کوشش کی جائے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اسے مکلف نہیں کرتا. یعنی اگر اس کی آمدنی تھوڑی ہے، اگر وہ تھوڑا بھی خرچ کرتا تو اللہ اسے نہیں پوچھے گا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے، کیونکہ خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے، کسی کو حق دینے سے اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالتا ہے. لیکن بخل انسان کے لیے اور حرص انسان کے لیے تباہ کن ہے، اس سے پہلے کا بھی ضائع ہو جاتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، یہ نصیحت نازل کی ہے. کیا یہ عمل کے لیے نہیں؟ یہ صرف پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ یہ تمہاری عملی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے. اور پھر ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یعنی ایمان اور عمل صالح کا اجر و ثواب انسان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. اب 7 زمینیں کون سی ہیں؟ اللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کی امت بھی اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتی، اور اس طرح ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتی. قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی کفارہ دے کر انسان قسم توڑ سکتا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم والا حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے وہ کسی اور پر راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا، یعنی اشارہ کر دیا لیکن پوری بات نہیں بتائی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر. اس سے آپ کی اور آپ کے ازواج کے درمیان کے ریلیشن شپ بھی نظر آتے ہیں کہ کس قسم کے تھے، اور وہ بھی کس طرح یعنی کہ انسانی رویے ہر گھر میں یعنی نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آپ کی ازواج کے جو معاملات تھے آپ کے ساتھ. فرمایا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل، اور تمام صالح اہل ایمان، اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں اور مددگار. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. یعنی یہاں ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی فرما رہے ہیں اور ازواج مطہرات کو سمجھا بھی رہے ہیں کیسی ہوں وہ بیویاں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. ایک مسلمان بیوی کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی طرف توجہ دینے والی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس آگ سے بچاؤ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان لانے کے بعد بھی خطرہ ہے؟ جی ہاں، اگر اعمال ایمان کے مطابق نہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنے والا ہو، کون ہے جو ہم سے زیادہ علم والا ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت میں سے ہوں گے، وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. اور آگ بھی بہت سخت، جس میں انسان بطور ایندھن جل رہے ہوں گے اور اس کو اور بھڑکا رہے ہوں گے، اور پتھر ہوں گے، اور پتھر کی آگ بہت سخت آگ ہوتی جس سے بڑے بڑے انجن چلا لیے جاتے ہیں، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی جہنم کی صرف آگ ہی نہیں، اس کے اوپر بہت سخت قسم کے فرشتے بھی مقرر ہیں جو جہنمیوں کے لیے اور زیادہ عذاب میں اضافے کا سبب بنیں گے جب وہ ان سے معاملہ کریں گے اور وہ ان پہ سختی کریں گے. اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. یعنی دنیا میں اگر تم انکار کر کے آئے تو یہاں آپ اسی کی سزا بھگت رہے ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. یعنی اگر اپنے اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں تم سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگو، پلٹ آؤ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہاں ایک امید دلائی گئی ہے کہ انسان زندگی میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنی کوتاہیوں سے واپس پلٹ آئے، اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی ان کی نیکیاں اور ان کے خیر اور بھلائی، ان کے ایمان کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہوگی. وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ دعا اس وقت کیوں مانگیں گے؟ کیونکہ ان کے آس پاس منافقین کا نور ختم ہو جائے گا. جو ابتدا میں تھوڑا سا انہیں ملے گا، بعد میں ختم ہو جائے گا، تو پریشان ہو جائیں گے کہ ہم سے بھی ہمارا نور نہ چلا جائے. پھر فرمایا یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، لیکن جب ان پر ساری حجت تمام کر دی گئی تو پھر ان کے ساتھ معاملہ آپ کا سخت ہو گیا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، یعنی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، سچا ایمان نہیں لائی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی مدد نہ کر سکے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے خون کے رشتے ہوں یا ازواج ہوں، بیویاں ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، اللہ کے ہاں ہر شخص الگ الگ کھڑا ہوگا. وہاں تعلق صرف وہی باقی رہے گا جو ایمان پر بیسڈ ہوگا. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کی بیویوں سے، کہ وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے اگر انہوں نے خیانت کی، سیدھے رستے پہ نہیں چلی. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. فرعون ظالم لیکن بیوی مسلمان، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بچا لیا جب اس نے دعا کی. اور بہت ہی خوبصورت دعا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون ون عملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا. ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے، کیونکہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت آسیہ کے ان پر بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے گئے اور ان پر ساری جو زندگی کی نعمتیں تھی وہ حرام کر دی گئی. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے جنت میں گھر کی دعا کی کہ مجھے فرعون کا گھر نہیں، تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یعنی مریم علیہ السلام کی یہاں خاص صفات ایک نوجوان لڑکی کے اعتبار سے بہت زبردست ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ قائم نہیں کیے، ساری زندگی انہوں نے کسی مرد سے کوئی واسطہ نہیں رکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس خوبصورت پاک دامن طرز زندگی کی وجہ سے ان کو چن لیا. اور دوسری خوبی کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کے احکامات کی تصدیق کی، یعنی جیسے حکم آیا ویسے عمل کر لیا اور اس کی ساری کتابوں کو مانا، اور وہ بہت فرما بردار لوگوں میں سے تھی. تو ایک مسلمان بیوی اور ایک مسلمان لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ نے جو اس پارے میں محسوس کیا، کچھ سیکھا، کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلی، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں.
منافقت والی بات بہت زیادہ کلک کی کہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن بہت زیادہ منافقت اور کافی ساری نشانیاں نیو پتہ چلی اس میں، تو انشاءاللہ تعالی منافقت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے.
السلام علیکم. سورۃ تحریم کی آیا 7 میں ہے جو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے.
مجھے آج جو نئی بات پتہ چلی وہ یہ کہ میں اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود میرے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا، اور بہت آسان طریقے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے.
آج کے پارے میں سورۃ طلاق میں جو بات آئی ہے طلاق کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو بھی اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے اور مردوں کو یہ خاص طور پہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اس بات کو مذاق بنا لیا طلاق کے لفظ کو کہ کس قدر مشکل بات ہے یہ کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور طلاق آج کے دور میں بہت مذاق بن کے کھیل بن کے رہ گئی ہے. تو اس بات کو ذرا پڑھیں قرآن کو تو پھر ان کو سمجھ آئے.
آج کے بارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر آیات جو ہیں اس میں یہ تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ساری کائنات. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری کائنات جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے اور فائدے مند ہے, لیکن انسان جو ہے وہ ایٹ ٹائمز اس کی نظر زیادہ تر لینے پر ہوتی ہے اور وہ سیلفش ہو جاتا ہے. لیکن ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے فائدے کے بنیں گے, دوسروں کی مدد کریں گے, دوسروں کو دیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات خود بخود پوری کر دے گا. تو یہ کنوکشن جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کے لیے دینا اور فائدے مند بننا آسان ہو جاتا ہے.
سورہ حشر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا اور اس کے فوراً بعد تقویٰ سے متعلق بات آتی رہی. تو جب اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر تقویٰ آئے گا. اس کے لیے ان ناموں پہ بہت زیادہ غور و خوص کرنا چاہیے اور یہ رب کی پہچان کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے.
ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں, نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا.